أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. ناظرین محترم آپ سب کو نور الہٰی ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں یہ بیان کیا گیا کہ امام حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار اور امت محمدی پر خدا کی طرف سے حجت ہیں, اور یہ بیان کیا گیا کہ اگر تمام صفات حسنہ کو یکجا جم کیا جائے اور ان کو جسمانی صورت ملایا جائے تو وجود امام حسن علیہ السلام بنتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ امام حسن علیہ السلام خاضع خاشع اور عابد ترین انسان تھے اپنے زمانے میں, اور امام علیہ السلام کا بندگان خدا سے پیار بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ جب امام حسن علیہ السلام فقراء کو زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو امام علیہ السلام ان کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور امام علیہ السلام ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سیرت امام حسن علیہ السلام ہے, جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید حسن رضا نقوی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ممنون اور مشکور ہیں کہ ایک بار پھر آپ کو زحمت دی ہے. خداوند آپ کو سلامت رکھے. اور اسی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ امام علیہ السلام کو صلح کا موقف جو ہے اٹھانا پڑا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور عمومی طور پر تمام ائمہ اطہار ہم اپنے عقیدے میں بھی انہیں ہر صفت کمال میں جامع اور کامل سمجھتے ہیں, اور اگر ہم عقیدتی بحث کو چھوڑ دیں تو اگر تاریخ میں بھی کوئی بھی منصف مزاج, چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو یا حتی غیر مسلم ہو, تاریخ میں ان کے موقف کو دیکھے ہر ہر مرحلے پر کہ ان کا کس طرح کا موقف ہے اور ان کی سیرت کس طرح کی ہے, ان کی روش کس طرح کی ہے زندگی گزارنے کی, مختلف شعبوں کو اگر دیکھے گا تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں جامع اور کامل ہیں. جس طرح سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انفرادی زندگی میں, عبادت میں, خدا کے ساتھ راز و نیاز میں, عاجزی و انکساری میں, زہد و تقویٰ میں, اسی طرح سے خدمت خلق میں, جود و سخا میں, ان چیزوں میں جس طرح سے کامل ہیں, اسی طرح سے سیاست میں, سیاسی بصیرت میں, حکمت عملی میں, اپنی سیاسی فعالیت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام جامع اور کامل ہیں. مقدمتاً میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی امام معصوم کی جب ہم اجتماعی سیرت کو دیکھتے ہیں تو چند ایسے اصول ہیں جو بزرگان نے, مثلا شہید محمد باقر صدر یا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ یا رہبر معظم کی گفتگوؤں میں جو نظر آتے ہیں, آپ اگر قرآن اور حدیث سے دیکھیں اور ان بزرگان کی تفاسیر انہی آیات یا انہی مواقف کی دیکھیں تو جو جس نقطے کے تحت گھوم رہی ہے پوری سیرت ائمہ معصومین کی, اس کو بیان کرنا انتہائی ضروری سمجھوں گا. وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین اپنی سیاسی فعالیت ہو یا کوئی بھی اجتماعی فعالیت ہو, اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے اجتماعی طور پر خدا کے قریب لے جائیں, کس طرح سے, یعنی آپ محور کہہ سکیں کسی بھی اجتماعی فعالیت کا, وہ ہے ہدایت. لہٰذا اس کو خوبصورت طریقے سے شہید مطہری نے بھی مطرح فرمایا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام صلح کا دین ہے, یا ہم یہ کہیں کہ اسلام جنگ کا دین ہے, یا ہم اس کو کس طرح سے بیان کریں, کس طرح سے ڈیفائن کریں. تو وہ فرماتے ہیں اسلام کسی خاص, اس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام جنگ کا دین ہے, اسلام صلح کا دین ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ پر رسول خدا کئی جنگوں میں شرکت کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ صلح حدیبیہ. اسی طرح سے امیر المومنین کو دیکھتے ہیں تو 25 سال صلح والی زندگی گزارتے ہیں, جبکہ بعد میں ناقصین, مارقین اور قاسطین کے ساتھ جنگ کرتے ہیں.
ایسا نہیں کہ دین کو ایک پہلو کے ساتھ مختص کرنا,
ایک پہلو کے ساتھ یا ایک موقف کے ساتھ یا ایک سٹریٹجی کے ساتھ دین کو مختص کرنا, یہ ایک کوتا فکری ہے اور ایک تنگ نظری ہے. لہذا شہید مطہری بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہدایت کا محور ہے اس کے گرد معصوم کی سیرت گھوم رہی ہے. اب اگر معصوم یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر معاشرے کی ہدایت صلح کے ذریعے ممکن ہے, یا یہاں پر دین کی حفاظت صلح کے ذریعے ممکن ہے, یا یہاں پر لوگوں کے لیے حقیقت کو واضح کرنا صلح کے کے ذریعے ہے تو امام وہاں پر سلو ہی کرے گا، سلو کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اپنائے گا. اگر امام ایک جگہ پر سمجھتا ہے کہ قیام کرنا چاہیے یہاں پر، وہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام قیام کریں گے. اب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں ان شرائط کو، ان حالات کو، ان کیفیات کو دیکھتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ تشخیص دیتے ہیں کہ اس وقت دین خدا کا دفاع، دین خدا کی حفاظت، ہدایت مردم یا ہدایت بشریت یا انسانیت اس میں ہے کہ میں طرف مخالف کے ساتھ صلح کروں، جنگ نہ کروں. اب اس کو یہ ایک مفصل گفتگو ہے، لیکن ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک دفعہ امام جو قیام کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے، اس میں دو مرحلے ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ اس لیے امام قیام کر رہا ہے کہ اس سے حکومت چھین کے خود حکومت کی جو کرسی ہے یا تخت ہے اس پہ بیٹھ جائے، اور ایک دفعہ امام اس لیے قیام کرتا ہے کہ میں اس تخت پہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، اس شخص کا اس تخت پر بطور حاکم بیٹھنا اصلاً دین کے لیے اور اسلامی معاشرے کے لیے درست نہیں ہے. جہاں تک پہلے مرحلے کی بات ہے تو ہم نے دیکھا کہ ائمہ اطہار کو، اگر آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ کے خطبوں کو دیکھیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف دیکھیں یا دوسرے ائمہ کا، ائمہ اہل بیت کبھی بھی اس لیے قیام نہیں کرتے کہ وہ اس کرسی اقتدار پہ جا کے بیٹھ جائیں یا حکومت کو سنبھال لیں. یہ اپنی جگہ درست ہے کہ حکومت جو ہے وہ حق معصوم کا ہے، حکومت حق کے معصوم ہے اور معصوم کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، لیکن جیسا کہ امیر المومنین خود بھی فرماتے ہیں اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تصریح موجود ہے کہ یہ جو حق حکومت ہے معصوم کا، یہ عوام کی ذمہ داری ہے. عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کو یہاں بٹھائے، معصوم خود زبردستی وہاں جا کے نہیں بیٹھے گا. یہ معصوم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کرسی پہ جا کے بیٹھے، عوام کی یہ ذمہ داری ہے، یہ معصوم کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عوام کی ذمہ داری ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام قیام نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے، یہ عوام کی ذمہ داری ہے. لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے جس میں حاکم وقت اس مرحلے تک آ جاتا ہے کہ اب اس کی حکومت ایک موذی مرض ہے اسلامی معاشرے کے لیے، وہ ہدایت کے رستے میں رکاوٹ بن چکی ہے، اب امام یہ نہیں دیکھتا کہ عوام جو ہے وہ اس کے ساتھ کس حد تک چل رہی ہے، کتنی تعداد میں چل رہی ہے. اب امام اٹھتا ہے اور قیام کرتا ہے، اور چاہے وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید کر دیا جائے، لیکن وہ جو بند باندھا گیا ہے ہدایت کے سامنے، یا وہ جو حاکم اسلامی معاشرے کا حاکم بن کے بیٹھا ہے، امام اپنے خون کے ذریعے اس کی حکومت کو اس طرح سے کمزور کر جاتا ہے، اس طرح سے اس کی حکومت کے بدن سے روح کو نکال دیتا ہے کہ اب وہ اپنی حکومت کو ادامہ نہیں دے پاتا، دوام نہیں دے پاتا. لہٰذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر قیام اس لیے نہیں فرما رہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہاں پر قیام فرماتے ہیں تو وہ جو ہدایت کا جو فیکٹ ہے، وہ جو عنصر ہے ایک ہدایت کا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تشخیص یہ ہے کہ یہاں پر قیام کرنے سے واضح نہیں ہوگا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے. طرف مخالف اس جنگ کے اندر حق کو باطل کو مکس کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جنگ صفین میں یہی ہوا. عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ واضح نہیں رہا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، لیکن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر صلح کر کے ایک وقت دینا چاہ رہے ہیں، ایک ٹائم دینا چاہ رہے ہیں طرف مخالف کو کہ وہ کچھ ٹائم لے، کرسی اقتدار پہ بیٹھے، اور پھر یہ معاشرہ خود دیکھے، تاریخ خود دیکھے کہ یہ طرف مخالف اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی واقعیت کیا ہے، تاکہ وہ مرحلہ آن پہنچے کہ جب سب پہ واضح اور اشکار ہو جائے پھر سید الشہداء قیام فرمائے. یعنی کربلا کے قیام کا جو مقدمہ ہے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے فراہم کر رہے ہیں، گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں خلاصہ میں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ قیام کے ذریعے باطل کو درست طریقے سے باطل ثابت کیا جا سکے، لہٰذا باطل کو ٹائم دیا جائے. باطل کو ٹائم دیا جائے گا اور پھر کربلا کے اندر آ کے باطل کا چہرے سے جو ہے مکمل طور پر نقاب کو ہٹا دیا جائے گا.
ماشاء اللہ، نہایت عمدہ آپ نے بیان فرمایا، اور واقعاً اس وقت ہدایت کا تقاضا یہ تھا کہ صلح کی جائے. اچھا، دوسرا سوال اسی گزشتہ سوال کے تناظر میں کہ امام علیہ السلام نے جو صلح کیا اس کی کیا شکیں تھیں اور ان شکوں کی پاسداری کس طرح کی گئی؟
جی دیکھیں، جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ وہاں پر حالات اور شرائط اس طرح کے تھے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو صلح کی طرف جانا پڑا، اگرچہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خطبے ہیں یا کوفہ سے باہر جا کر جو چھاؤنی کا قیام ہے اس سے واضح ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام طرف مخالف سے جنگ چاہتے تھے، لیکن جب یہ تاریخ کے مطالعے سے انتہائی واضح ہو جاتا ہے اور ساری جزیات ظاہر ہے اس قلیل وقت میں بیان بھی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح سے ساتھیوں نے بے وفائی کی، جس طرح سے بہت سے امام کی فوج کے اپنے لوگوں نے خود امام پر حملہ کیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہاں پر حق و باطل مخلوط ہو رہا ہے، اور اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے ہیں تو قیام کے نتیجے میں لوگوں کی ہدایت کا سامان نہیں ہوگا، امام علیہ الصلوۃ والسلام صلح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا، امام جو بھی موقف اپنا رہا ہے اس میں ہدایت ہے۔ اب صلحوں کے کاغذ پر یا آپ کہیں ٹیبل ٹاک آج کے اس زبان میں، یہ جہاں پر بھی جب مذاکرات کی میز پہ بھی آ گئے ہیں وہاں پر بھی امام اپنی قلم کے ذریعے طرف مخالف کو شکست دے رہے ہیں۔ دیکھیے، پانچ یا چھ شکیں جو تاریخ نے نقل کی، مثلا پہلی شک یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم حکومت کا زمام اس طرف مخالف کے حوالے کرتے ہیں، تسلیم الامر کے الفاظ ہیں، یہ بھی انتہائی دقت طلب ہے کہ کہیں پر خلافت یا امیر المومنین یا خلیفہ اسلامی کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ میرے نزدیک خلیفہ اسلامی نہیں ہے طرف مخالف، تسلیم الامر ہے، ذمہ داری ہم اس شخص کو سونپ رہے ہیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ یہ قرآن، سنت اور گزشتہ حکماء یا خلفاء کی سیرت کے مطابق یہ شخص چلے گا اپنی حکومت میں، یعنی اس سے نہیں ہٹے گا، یہ امام پابند کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام دوسری شکوں میں، مثلا جس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو چیزیں شام کے ممبروں سے چل رہی تھیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، گستاخی کے حوالے سے یا نعوذ باللہ سب و شتم کے حوالے سے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو روکا جائے، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے امام علیہ السلام کو معلوم ہے کہ رکے گا نہیں، امام علیہ السلام کو معلوم ہے کہ شام سے جو سادہ کاغذ آ رہا ہے نیچے سائن کر کے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کہ اس کی پاسداری نہیں ہوگی، لیکن امام اس موقف کو شکست دینا چاہ رہے ہیں کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں کر سکتے اور تم سگنیچر کر رہے ہو، سائن کر رہے ہو کہ ہاں میں یہ سب و شتم نہیں کروں گا، اور اس کے بعد کر رہے ہو، تم چاہے تاریخ میں 90 یا 99 سال تک یہ کام کرتے رہو، لیکن تم اس صلح میں اس چیز کو مان چکے ہو کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے، تم خود اپنے عمل کی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ شیعان حیدر کرار جو عراق میں، جنہوں نے جنگ صفین میں امیر شام کے ساتھ جنگ کی، ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ اب یہ بھی صلحوں کی جو وجوہات اور علل و اسباب ہیں، اگرچہ ایک لمبا چیپٹر ہے اور ایک لمبی بحث ہے جسے مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا اس وقت میں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالص شیعوں کو بچانا چاہ رہے تھے۔ امام ہر دور میں اپنے شیعوں کو بچاتا نہیں ہے، آپ کربلا میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام اپنے شیعوں کی جان نہیں بچا رہے، لیکن وہی جو ہم نے عرض کیا پہلے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان شیعوں کا خون بہ جائے یہ مصلحت نہیں ہے، کیونکہ حق اور باطل واضح نہیں ہوں گے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اب ان کی زندگیوں کا بچا رہنا، حبیب کی یا دوسرے اصحاب کی یا خود اپنے خاندان کے لوگوں کی، وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خون بہ جائے تاکہ اس خون سے ہدایت ہو۔ لہٰذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ایک شک یہ فرماتے ہیں کہ ان شیعوں کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح سے ایک اہم ترین شک جو ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس پر امیر شام بھی موافقت کا اظہار کرتا ہے، وہ یہ کہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ امیر شام کے پاس رہے گی، لیکن امیر شام اپنے بعد کسی دوسرے شخص کے لیے خلافت، امارت یا حکومت کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ امیر شام جب اس دنیا سے جائے گا تو خلافت لوٹے گی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہیں تو یہ لوٹے گی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ اب اس چیز کو مان لینا دوبارہ، اس چیز کا اقرار ہے طرف مخالف کی طرف سے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں اہل ہوں اور میں اس کرسی امارت پر یا حکومت پہ بیٹھا ہوا ہوں تو دوسرے شخص کو کیسے اختیار ہو گیا کہ وہ میرے بعد تعین کرے کہ کون ہوگا۔ اس کا مطلب ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار پھر اس سے یہ منوا رہے ہیں کہ اس حق حکومت جو ہے، یہ جو حق ہے یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، ہم اسے معین کریں گے۔ اور ایک معین مدت تک کا جو صلح نامہ ہے یا جو ایک معاہدہ ہے، اس سے امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی معین فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اعتماد کرتے ہیں طرف مخالف پر، یعنی سیم وہی سچویشن ہے کہ جس طرح سے آپ رسول خدا کی صلح حدیبیہ سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ رسول خدا طرف مخالف پر اعتماد کر رہے ہیں، اسی طرح آپ صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ کوئی وہ طرف مخالف پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور صرف شیعہ کتب نہیں، اہل سنت کتب نے بھی اور اہل سنت کے تمام بزرگان نے جو طرف مخالف کی یا امیر شام کی غلطیوں کو لکھا اہل سنت علماء نے، ان میں سے یہ غلطیاں آشکار تھیں۔ ان میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ اپنے بعد یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کا انتخاب کرنا اسلامی معاشرے کی قیادت کے لیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ان شکوں کے ذریعے، اگرچہ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ پاسداری کی گئی یا نہیں، اور وہ شخص جس نے وہ سادہ کاغذ بھیجا تھا اور سائن کر کے، اور امام علیہ السلام نے جب وہ شکیں لکھ کر صلح بھیجی اور جب وہ حکومت پہ آ گیا تو اس نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ سبط رسول کے اس معاہدے کے متعلق اس نے کہا کہ یہ میرے پاؤں کے نیچے ہے، نعوذ باللہ، میری اس کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے عمل سے واضح ہے۔ لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام ان شکوں کے ذریعے تاریخی شکست اسے دے چکے ہیں، کیونکہ امام جو کام کر رہا ہے، امام ناظر ہے قیامت تک کے لیے۔ آج کا مورخ بیٹھ کر جب لکھے گا تو وہ یہی لکھے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے میں صدق نیت، سچائی اور عدالت کے ساتھ وارد ہوئے، جبکہ طرف مخالف کے پاس یہ صفات نہیں تھیں، وہ ان کا حامل نہیں تھے۔
ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ امام علیہ السلام نے قلم کے ذریعے سے حاکم وقت کو جو ہے شکست دی۔ اسی سوال کے تناظر میں آخری سوال آپ سے کہ جو امام علیہ السلام نے صلح کی، اس کے تاریخ پر کیا نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
درست ہے، دیکھیے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح ہے، میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے بھی کہ وہ اس کے حوالے سے شہید مطہری کو پڑھیں، اس موضوع میں شہید صدر کو پڑھیں، رہبر معظم کو پڑھیں۔ اگر آپ امام کے ایک مطالعے کا چیپٹر آپ رکھتے ہیں، علل و اسباب وجوہات، پھر خود صلح اور صلح کے نتائج۔ دیکھیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح آپ یہیں سے دیکھ لیجئے کہ قرآن نے رسول خدا کے غزوات میں خیبر و خندق کو فتح مبین نہیں کہا، لیکن صلح حدیبیہ کے متعلق کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سب سے بڑی فتح رسول خدا کی زندگی میں، سب سے بڑی فتح فتح مکہ ہے۔ سب سے بڑی فتح کس کے نتیجے میں آتی ہے؟ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آتی ہے، اور صلح حدیبیہ کے ذریعے رسول خدا بغیر کسی کشت و کشتار و قتل و غارت گری کے مکہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم امام کی سیرت کو اسی طرح سے تحلیل کرتے ہیں کہ وہ قیامت تک دیکھ رہا ہے کہ میرے اس عمل کا کیا اثر ہوگا۔ وہ کوئی 5 سال کی اس کی اسٹریٹجی نہیں ہے، اس کی 2 سال کا کوئی اس کا عمل نہیں ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب صلح فرما رہے ہیں، اس کے نتائج آپ دیکھیے کہ کیا نکلتے ہیں۔ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جنگ کرتے، قیام کرتے، تو تاریخ میں جو بنو امیہ کی ایک صورت آج ہے تمام امت مسلمہ کے پاس، اور اہل بیت کا جو کردار آج ہے تمام امت مسلمہ کے نزدیک، وہ مسخ ہو جاتا۔ اگر امام حسن علیہ السلام کی صلح نہ ہوتی تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی سیاسی لڑائی، کرسی کا جھگڑا، حکومت کا مفاد، یہ ساری چیزیں تو مورخ لکھ سکتا تھا، لیکن مورخ یہ نہیں لکھ سکتا تھا کہ حسن و حسین نواس رسول کے یہ حادی تھے امت کے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو صرف اور صرف سیاست مدار تھے، جن کو صرف اور صرف چالاکی آتی تھی یا جن کے لیے دنیا اور مال و دولت سب کچھ تھا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقدمہ فراہم کیا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خون کے ذریعے اسلام کی محافظت فرماتے ہیں، اس حاکم وقت کو جو اصلاً اسلام کی حدود کو اپنے پاؤں تلے روند رہا تھا، اسے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اگر صحیفہ سجادیہ اور اس طرح کی دعاؤں سے تربیت کرتے ہیں، اور امام صادقین، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اگر آ کر علمی انقلاب لاتے ہیں، یہ سب مرہون منت ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کا۔ اگر وہاں پر صلح نہیں ہوتی، اگر وہاں پر بنو امیہ کو 20 سال کا ٹائم نہیں دیا جاتا، اگر وہاں پر شیعوں کی ایک جماعت کو حفظ نہیں کیا جاتا، اگر وہاں پر کربلا کے قیام کی تیاری تدریجن نہیں کی جاتی، تو یہ اگلے جتنے مراحل ہیں، چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو، چاہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا علمی انقلاب ہو، چاہے بعد میں تاریخ میں ایک حاکم وقت کو ضرورت پڑے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنائے، مجبور ہے وہ اس بات پہ کہ بنی ہاشم کی رضایت کو لے، یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر صلح کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو میں یوں کہوں گا کہ جس طرح سے رسول خدا کی سیرت میں یہ فتح مبین ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ فتح مبین ہے، جس کے ذریعے وہ شیعوں کو شیعہ موقف کو، امیر المؤمنین کی ولایت کو، ان سب چیزوں کو اور اہل بیت کی حقانیت کو بچا رہے ہیں. چار دن کے لیے کرسی کا نہ ملنا کوئی اہم نہیں ہے اہل بیت کے لیے، اہل بیت اس سے ماورا ہیں، لیکن اہل بیت اپنی حقانیت پر مہر ثبت کر رہے ہیں اس صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ.
ماشاءاللہ، نہایت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، کیونکہ سیرت امام حسن علیہ السلام ایک ایسا موضوع ہے کہ دو ٹاک شوز جو ہیں واقعاً کم ہیں، لیکن آپ نے امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر نہایت ہی خوبصورت انداز میں روشنی
ڈالی. میں عجزانہ گزارش کروں گا کہ ہم نے ایک آؤٹ لائنز یا فہرست موضوعات کی یا کچھ اشارے کیے ہیں، اور ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پر جن بزرگان کے نام لیے گئے ان کو ضرور دیکھیں اور مطالعہ فرمائیں.
نہایت ہی شکریہ. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آغا صاحب نے امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر نہایت ہی خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی. ہمارا وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین. ناظرین محترم کی خدمت میں دوسرے سیگمنٹ میں حاضر ہیں، اور وعدے کے مطابق یہ سیگمنٹ جو ہے وہ خورشید مہدویت کے نام سے جو کوئز کا انعقاد کیا گیا تھا اس کی انعامی قرآن اندازی کا اعلان کا دن ہے. اس لیے وہ لوگ جو آج کے دن کے منتظر تھے، انشاءاللہ آج قرآن اندازی کے ذریعے سے 14 خوش نصیب ناموں کا اعلان کیا جائے گا. جیسا کہ آپ کے معلوم ہے، پہلا انعام جو اس کوئز میں رکھا گیا تھا وہ 10,000 کا انعام تھا، جبکہ دوسرا 5,000 اور تیسرا 3,000 کے انعامات، اور 11 انعامات جو ہیں 1,000 روپے کے اعلان کیے گئے تھے. آج کیونکہ امام حسن کی ولادت کا پروگرام ہے یہ، اور پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے سیر حاصل گفتگو سنی، اور اب اس سیگمنٹ میں کیونکہ ہمارے سامنے مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، سیدہ تسنیم زہرا رضوی صاحبہ اسلامک اسکالر ہیں اور میری شریک حیات بھی ہیں، ان سے بھی ہم کچھ استفادہ کریں گے، لیکن اصل اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ انعامی قرآن اندازی ہے. تو میں سیدہ تسنیم زہرا آپ کی خدمت میں جو ہے سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ امام حسن کی زندگی میں جو اہم ترین خواتین کے لیے موضوع بنتا ہے وہ خود ان کی بیوی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ مطالب جو ہیں وہ بیان فرمائیں، تو پھر ہم قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب ناظرین کی خدمت میں سلام اور مبارکباد پیش کرتی ہوں. امام حسن علیہ السلام کی ازدواجی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، کیونکہ آج کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں طلاق کی شرح کا زیادہ ہونا ہے، اور فیملی کے اندر، خاندان کے اندر لڑائی جھگڑوں کا موجود ہونا ہے، جس کی بنا پر محبتیں کم اور تربیت اولاد بہت بڑا مسئلہ ہو جاتی ہے. امام حسن علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں، پہلا سوال تو یہ کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں طلاق کیوں نہیں دی، آپ تو جانتے تھے، آپ نے ان سے شادی ہی کیوں کری. تو دیکھیے یہاں پہ ایک بہت واضح سی بات ہے، یہ آئمہ ہی سے مربوط نہیں، امام حسن سے مربوط نہیں، بلکہ انبیاء کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ شادی یا کوئی بھی کام وہ اپنی زندگی میں جو کرتے ہیں اس کا مقصد ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا اس کے پیچھے، بلکہ اصل میں حکمت اور مصلحت دین اور معاشرہ ہوتی ہے. اس کی بنا پر وہ بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، جو حتیٰ ان کی اپنی ذاتی زندگی کے بھی ہوں تو بھی وہ اس میں ان کا ذات کا فائدہ نہیں بلکہ معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے بھی جو یہ شادی کری اس کی بہت ساری جہاد تھیں، جس پر کہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے اور آج آپ کے پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں، لیکن ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ تحریم میں 6 خواتین کا ذکر آیا ہے، جن میں سے ایک حضرت مریم اور دوسری جناب آسیہ ہیں. اس کے علاوہ جو 4 خواتین کا ذکر ہے وہ چاروں پیغمبروں کی ازواج ہیں، اور ان کی مذمت کی گئی ہے، جن میں 2 خود پیغمبر اسلام کی ازواج ہیں جنہوں نے نبی کے راز کو فاش کیا اور نبی کے لیے باعث اذیت بنی، ایک حضرت نوح اور دوسرے چوتھے جناب لوط کی زوجہ ہیں، تو جنہوں نے کہ اپنے شوہروں کی حمایت نہیں کری یا ان کی پشت پناہی نہیں کری اور نیک مقاصد میں ان کے ہمراہ نہ ہوئی. اور اس کے ساتھ ہی ایک جناب ہود کا تذکرہ بھی قرآن میں ملتا ہے کہ جب ان کی قوم پر قحط سالی ہوئی اور وہ جناب ہود کے پاس آئے کہ دعا کرائیں تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا جو کہ کاڑی بھی تھی، یعنی ایک آنکھ خراب تھی اس کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہود کا پوچھا تو اس نے کہا وہ گھر پر نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم دعا کرانے آئے ہیں، تو اس نے جل کر جملہ کہا کہ اگر ہود کی دعا قبول ہو رہی ہوتی تو وہ اپنے لیے دعا کرتا نا، تو کہ تم اس سے دعا کرانے آئے ہو. لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی, لیکن وہ بہرحال سن کے چلے گئے. حضرت ہود کو انہوں نے ڈھونڈا, اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سے دعا بھی کرائی اور واقعہ بھی بتا دیا کہ ہم آپ کے گھر گئے تھے اور ایسے ایسے ہوا تھا. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ گھر جائیں, خدا بہت جلد ہی آپ پر بارش نازل کرے گا اپنی رحمت کی. اور اس کے بعد یہ اپنی زوجہ کی بات کر کے سن کے کہا کہ وہ میری زوجہ تھی جنہوں نے دروازہ کھولا, اور وہ میری ساتھ دشمن ہی رکھی تھی ہے, مگر یہ بہت بہتر ہے کہ میں اپنے دشمن کو اپنے گھر میں رکھوں, اس کے ساتھ نیکی اور احسان کروں, اس کی نسبت کہ میں اسے آزاد چھوڑ دوں اور وہ مجھ پر زیادہ نقصان پہنچائے, اور وہ خدا کا ایک امتحان ہے میرے لیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے, آئمہ علیہ السلام نے جو اپنی ازواج کے ساتھ صبر و تحمل کیا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. ایک تو خود یہ کہ یہ حکمت اور مصلحت دین اور معاشرہ تھی, دوسرے وہ یہ ہمیں سمجھا کے گئے, دعوت دے کے گئے, دعوت عمل, کہ گھریلو مسائل کو بڑھانے کے بجائے اس پہ صبر و تحمل کرنا چاہیے, اور طلاق کے ذریعے سے خاندانوں کو بکھرنے سے بچانا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, کوئی بھی مکمل نہیں ہے. شادی کرتے وقت کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہ سب سے خوش نصیب ہو جائے گا شادی کر کے, یا اسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی اس شادی کے بعد. نہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں پر صبر و تحمل اور پائیداری دکھانی ہوتی ہے, تب جا کے زندگی جو ہے وہ مزیدار ہوتی ہے یا خوبصورت بنتی ہے, جو ہمارے اپنے عمل سے ہوتی ہے. لہٰذا حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی جناب اپنی زندگی میں ہم سب کے لیے یہ درس رکھا کہ انہوں نے ایک بری بیوی پر صبر کیا, اور خانوادے کو اور فیملی کو اور خاندان کو جمع کر کے اور اکٹھا کر کے رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس مصلحت کو جو دین کی تھی اور جس پر کہ بہت تفصیلی طور پہ بات کی جا چکی ہے مختلف کتابوں میں, اور چاہنے والے اس پہ رجوع کر سکتے ہیں, اس لحاظ سے آپ نے شادی کری, جیسا کہ خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعض ازواج ایسی ہی تھی.
آپ کو بہت شکریہ. ناظرین محترم, آج کل کا ایک بہت بڑا مسئلہ طلاق ہے, اور ہم نے سیرت اہل بیت اور انبیاء سے یہ بات معلوم کی کہ فوری طور پر جو ہے وہ جدائی راہ حل نہیں ہے, بلکہ خود ایسی ازواج اور ایسے ہمسر کو برداشت کرنا اور صبر کرنا اور اس کے ساتھ نبھانا, یہ خود اجر رکھتا ہے. اسی وجہ سے انبیاء نے جو ہے اور معصومین علیہ السلام نے اس مرحلے کو اس طرح سے انجام دیا کہ ایسی بیویوں کے ساتھ آخر وقت تک گزارا کیا. نہ صرف گزارا کیا بلکہ پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے آخر وقت میں, جبکہ اس بیوی کو جو ایسی بیوی تھی خطرہ تھا, تو اس کو دروازے سے, پچھلے دروازے سے باہر بھیج دیا, محفوظ کر دیا. یہ خود سیرت اہل بیت ہے. اس لیے ہمیں اپنے رویوں پر نظر کرنی چاہیے کہ ہم کتنی جلدی سے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن سے اگلی نسل اور خود سوسائٹی جو ہے وہ سفر کرتی ہے. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے غور اندازی کی طرف, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کوئز کے اندر 99 افراد نے شرکت کی تھی, جس میں سے صرف 2 افراد ایسے تھے جنہوں نے 100% نمبرس لیے, یعنی 40 میں سے 40 سوالات کے جوابات صحیح دیے. تو پہلے 2 خوش نصیب جو پہلا اور دوسرا انعام حاصل کریں گے, یہ 2 پرچیاں جو ہیں وہ 39 نمبر والوں کی ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, اب وہ لمحہ آ گیا کہ ہم پہلے خوش نصیب کا انتخاب کریں, ان 2 میں سے پہلے اس کو مکس کر لیں, اور پھر ایک جو ہے
مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کون سے آپ کس کے ہیں.
جی, یہ پہلا جو انعام جو کہ 10,000 کے انعام کے مستحق پائیں گی, ان کا نام میرے سامنے ہے اور اسکرین پر آپ کو ان کا ای میل ایڈریس جو ہے نظر آ جائے گا. انہوں نے 40 میں سے 40 نمبر لیے, اور ان کا نام ہے سیدہ ہما جعفری. سیدہ ہما جعفری, ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ پہلے انعام کی مستحق قرار پائیں ہیں. اب کیونکہ دوسری پرچی جو ہے وہ سیکنڈ ہی ہے, تو دوسرا بھی پرچی اگر آپ مجھے عنایت کر دیں. تو دوسری خوش نصیب جو سیکنڈ انعام جنہوں نے حاصل کیا, اور انہوں نے بھی 40 میں سے 40 نمبر لیے تھے, ان کا نام ہے سعدیہ بخاری. ہم انہیں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اب تیسرے انعام, کیونکہ 39 نمبر لینے والے شرکا جو ہیں 5 افراد تھے, اس لیے ایک ہی اس میں سے تیسرا انعام کا حقدار قرار پائے گا. ان 5 میں سے جو ہے ایک انعام جو ہے وہ ایک پرچی مجھے دے دیں تاکہ وہ تھرڈ انعام کا مستحق قرار پائے. تو تیسرا انعام جو ہے وہ خوش نصیب, دیکھتے ہیں کون ہے. جی, یہ تیسرا خوش نصیب جنہوں نے 39 نمبر 40 میں سے حاصل کیے تھے, خانسہ زیب ہیں یہ, اور یہ تیسرے انعام کے مستحق قرار پائیں گے. تو اب باقی پرچیاں جو ہیں وہ کیونکہ 1000 روپے والے انعامات ہم نے 11 نکالنے ہیں تو 39 نمبر کی 4 پرچیاں رہ گئی ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ 1000 روپے کے انعام کے مستحق کرا پائیں گے، اس لیے مجھے ایک ایک کر کے یہ 4 انعام دے دیں۔ تو 1000 روپے انعام حاصل کرنے والی پہلی خوش نصیب جو ہیں وہ طاہرہ بانو ہیں، جنہوں نے 39 نمبر ہی حاصل کیے تھے۔ اور اب اگلے جو خوش نصیب ہیں وہ 39 نمبر حاصل کرنے والے، جن کو 1000 روپے کا انعام دیا جائے گا، وہ عاقل حسین صاحب ہیں، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم۔ اور اگلی خوش نصیب جو ہیں جنہوں نے 39 نمبر حاصل کیے تھے، بی بی زرتاج کیلانی، ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آخری خوش نصیب جنہوں نے 39 نمبر حاصل کیے تھے، سیدہ عروج مرتضیٰ، ہم آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ بھی 1000 روپے کے انعام کے مستحق قرار پائے۔ اب یہ 4 انعامات ہو گئے کیونکہ ہم نے 11 انعام نکالنے ہیں 1000 روپے کے، تو میں اب میرے نزدیک ہے یہ کیونکہ، اس لیے میں اس میں سے رینڈم جو ہے وہ 7 پرچیاں الگ کر لیتا ہوں، یہ پہلی پرچی، یہ دوسری پرچی، یہ تیسری پرچی، یہ چوتھی پرچی، یہ پانچویں پرچی، یہ چھٹی پرچی، یہ ساتویں پرچی۔ 7 خوش نصیب جن کو باقی 1000 روپے کا انعام ملے گا، ان کے ناموں کا اعلان کر دوں۔ سیدہ تحرین زہرا کاظمی، آپ کو بھی 1000 روپے کا انعام مبارک ہو۔ اس کے بعد تحسین زہرا، آپ کو بھی 1000 روپے کا انعام مبارک ہو۔ اس کے بعد شہانہ قمر، آپ کو بھی 1000 روپے کا انعام مبارک ہو۔ اس کے بعد بابر حسین برادر، آپ کو بھی 1000 روپے کا انعام مبارک ہو۔ اور اس کے بعد سید علی عباس بخاری، آپ کو بھی 1000 روپے کا انعام مبارک ہو۔ زہرا بطول، آپ کو بھی 1000 روپے کا انعام مبارک ہو۔ اور آخری خوش نصیب جنہوں نے 1000 روپے کا انعام حاصل کیا ہے، وہ ہیں معصومہ اعجاز، ہم آپ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، آپ بھی 1000 روپے کے انعام کی مستحق قرار پائی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ پروگرام ہمارا اختتام کے مراحل تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام جن کے انعامات نکلے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس نمبر ہمارے رجسٹرڈ ای میل پر بھیج دیں گے، اور ان کے اکاؤنٹ میں ان کی انعامی رقم ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔